इतवार 9 सितंबर के सैरबीन के साथ सकलैन इमाम का सलाम। कायनात को दूर दूर और माजी के कई अरब बरस पीछे तक देखने की सलाहियत वाली दूरबीन 14 बरस की ताखिर से सन 2021 में अपना काम शुरू कर देगी। इस तहकीक से क्या होगा, एक साइंसदान।
एलियन लाइफ जिसे कहते हैं, यानी दूसरे फिल्कियाती जगहों पे जिंदगी, दूसरी तरह की जिंदगी, वो अगर है तो कोशिश करेंगे इसके साथ डिटेक्ट कर सकेंगे।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। खलाई तहकीकती इदारे नासा की जेम्स वेब नामी दूरबीन के मुतालिक इदारे का कहना है कि ये दूसरे सैयारों पर मौजूद जिंदगी या खलाई मखलूक का सुराग लगाने के काबिल होगी। इस दूरबीन को 2021 में खला में भेजा जाएगा। तफसीलात के साथ जफर सैयद।
जेम्स वेब दूरबीन इस कदर हसास है कि ये दर्जनों नूरी साल की दूरी से भी सैयारों की फजा में पाए जाने वाले कीमियाई अदम तवाजन को पकड़ सकती है। फ़ज़ा में ये अदम तवाज़ुन सैयारे पर मौजूद ज़िंदगी की वजह से पैदा होता है। मिसाल के तौर पर, ज़मीन की फ़ज़ा में ज़िंदगी के बग़ैर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए थी, और ये ऑक्सीजन यहाँ पाए जाने वाले पौधों की वजह से है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी और सैयारे की फ़ज़ा में ऑक्सीजन बड़ी मकदार में पाई जाती है तो ये ज़िंदगी की अलामत हो सकती है।
दूरबीन की दीगर सलाहियतों के हवाले से बहस प्रोग्राम सैरबीन में अब से चंद लम्हों में सुन सकते हैं। ईरान के एटमी तवानाई मंसूबे के आला तरीन अफसर अली अकबर सालेही ने कहा है कि ईरान ने यूरेनियम की फजूदगी में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज तैयार करने के लिए नया सेंटर कायम कर दिया है। ईरान ने आलमी ताकतों से किए गए एक मुआहदे के तहत जौहरी कार्रवाइयां कम करने पर इत्तफाक किया था, लेकिन हाल में ही अमरीका इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया है। अली अकबर सालेही के ऐलान के बाद ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खामेनेई ने हुकाम से कहा है कि वो मुआहदे के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने की सूरत में यूरेनियम की फजूदगी बढ़ाने के लिए तैयार रहें। शिमाली कोरिया ने अपने 70 साल जश्न के दौरान मुनक़दा फौजी परेड में अपनी बैनुल बर्रयास्मी बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश नहीं की। यह इत्तला शिमाली कोरिया से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स में सामने आई है। तफसीलात के साथ नातिश फैज।
शिमाली कोरिया की इस परेड पर शिमाली कोरिया के असलहे के जखायर को जानने और एटमी असलहे के खात्मे के अहद के तनाजुर में नजर रखी जा रही है। बाज़ तजज़िया कारों का ख्याल था कि सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन इस सालाना परेड में फौजी साजो सामान के मुजाहरे में एहतियात बरतेंगे। परेड की कोई फुटेज जारी नहीं की गई, लेकिन वहां मौजूद खबर रसां इदारे AFP के एक नुमाइंदे और NK न्यूज जिसके पास शिमाली कोरिया के सरकारी टीवी की तस्वीर हैं, दोनों का कहना है कि परेड में किसी बैनल बड़े आजमी बैलिस्टिक मिसाइल की नुमाइश नहीं की गई।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शोरिश जदा जिला आवारान में एक झड़प में 4 अस्करियत पसंद और 1 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुआ है। तफसीलात के साथ मोहम्मद काजिम।
पाकिस्तान फौज के ताल्लुकात यामा के शोबे ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला वारान के इलाके जाऊमी अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 4 अस्करियत पसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले अस्करियत पसंदों का ताल्लुक कलदम बलुस्तान लिबरेशन फ्रंट से था। इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज का एक अहलकार हलाक और एक जख्मी हुआ। ISPR का कहना है कि कार्रवाई में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया।
अफगानिस्तान के दारुलहकूमत काबुल में एक सालाना सियासी इज्तमा पर होने वाले एक खुदकुश हमले में 7 अफराद हलाक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हमलावर ने उन गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को निशाना बनाया जो साबिक मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के हामियों को लेकर आई थी। अहमद शाह मसूद हाई प्रोफाइल कमांडर थे जिन्हें 17 साल कबल कत्ल किया गया। उनके हामी और कई सियासी रहनुमा उनकी बरसी के दिन की यादगार मनाते हैं। काबुल में इस हमले से कबल पुलिस ने एक और मुश्तबा हमलावर को हलाक किया था। इंडिया के दारुलहुकूमत दिल्ली में स्कूल के बच्चे हिसाब, साइंस और दीगर मजामीन के साथ एक नया मजमून पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस निसाब में शमूलियत की जरूरत और इफादियत के हवाले से इंतजामिया और तलबा की गुफ्तगु सुनिए।
हैप्पीनेस क्लास हमारी फर्स्ट पीरियड में होती है। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें कोई भी काम अगर करना होता है तो वो खुशी से करना होता है।
मॉस्को में मैं एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ पर सारे देशों के एजुकेशन मिनिस्टर्स अपना पूरा बता रहे थे कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ जब मैंने ये बात रखी, क्या देश के, दुनिया के एजुकेशन मिनिस्टर्स इस पर चिंता कर सकते हैं कि हम एजुकेशन के माध्यम से दुनिया में वायलेंस, दुनिया में हेटरेट, इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी एजुकेशन मिनिस्टर्स उठाएंगे।
ज़्यादातर हमारे लोअर क्लास फैमिलीज के बच्चे होते हैं। बच्चा पहले बहुत गुस्सा कर जाता था लेकिन अब थोड़ा सा वो कंट्रोल में कर रहा है।
पाकिस्तान में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के 13वें सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से उनके ओहदे का हलफ लिया। وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں سی ڈی اے اور پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے کے اطراف سیکٹر G12 میں غیر قانونی شادی ہال گرائے گئے، جبکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن میں سی ڈی اے کے 350 سے زائد اہلکاروں نے شرکت کی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج ایک نامور آرٹسٹ کا بھی ایک انٹرویو پروگرام میں آ کے چل کے سنیں گے، لیکن رخ کرتے ہیں آج کے سیروین کی بڑی خبر کا۔ امریکہ کے خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان عنقریب کائنات میں کسی نئی تہذیب کو دریافت کرنے کی پوزیشن میں آگے جائے گا۔ ناسا نے یہ بات جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں نئی معلومات جاری کرتے ہوئے کہا ہے۔ خلا میں دور دور تک واقع کہکشاؤں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والی یہ دوربین 14 ماہ کی تاخیر کی وجہ سے اب سن 2021 میں اپنا کام شروع کرے گی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش فیض سے۔
جیمز ویب دوربین میں انتہائی حساس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو پہلی بار خلا میں بھیجی جا رہی ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ دوربین ماضی میں ابتدائی کائنات کی اولین کہکشاؤں کو دیکھ سکے گی۔ اس دوربین میں 6.5 میٹر قطر والے طلائی آئینے کے علاوہ حساس ترین کیمرے نصب ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک اور غیر معمولی کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیمز ویب دوربین دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیاروں کی فضا کا نہ صرف جائزہ لے گی بلکہ وہاں پائے جانے والی ممکنہ زندگی کا سراغ لگانے کی بھی اہل ہوگی۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود یہ منصوبہ بامشکل امریکی حکومت کی منظوری حاصل کر سکا ہے، کیونکہ اس پر $10 ارب خرچ ہوں گے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہر فلکیات کریسنسن ٹاٹن اور ان کی ٹیم نے یہ جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یہ دوربین کیسے خارجی سیاروں کی فضا میں زندگی کے آثار کا سراغ لگائے گی۔
ہم اگلے چند برسوں میں زندگی کا کھوج لگانے کے لیے مشاہدات کر سکیں گے۔
کریسنسن ٹوٹن نے مزید بھی بتایا کہ کس طرح جیمز ویب دوربین کو خلا میں کامیابی مل سکتی ہے۔
اگر JWST تقریباً 40 نوری سال دور مشتری کی جسامت کے ستارے ٹریپسٹ 1 پر توجہ مرکوز کرے تو وہاں کامیابی مل سکتی ہے۔
ٹریپسٹ سے آنے والی روشنی انتہائی مدھم ہوگی اور اس کا مشاہدہ کرنا آسان نہیں، لیکن کارنل یونیورسٹی کے ماہر فلکیات جوناتھن کہتے ہیں
JWST کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہے۔
جیمز ویب دوربین اس قدر حساس ہے کہ درجنوں نوری سال کی دوری سے بھی سیاروں کی فضا میں پائے جانے والے کیمیائی عدم توازن کو پکڑ سکتی ہے۔ فضا میں یہ عدم توازن سیارے پر موجود زندگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں زندگی کے بغیر آکسیجن نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ آکسیجن یہاں پائے جانے والے پودوں کی مرہون منت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اور سیارے کی فضا میں آکسیجن بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے تو یہ زندگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ کسی اور ستارے کے گرد کسی سیارے کی موجودگی کا پتہ اس وقت چلایا جا سکتا ہے جب یہ سیارہ گردش کرتے ہوئے اپنے ستارے کے سامنے آ جائے اور ستارے کی روشنی لمحاتی طور پر مدھم ہو جائے۔ سیارے کی فضا میں موجود گیسوں کی وجہ سے وہاں سے آنے والی روشنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کے رنگوں کا مطالعہ کر کے سیارے کی فضا میں پائے جانے والی گیسوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی پروفیسر جیلین رائٹ نے جیمز ویب دوربین کی خصوصیات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس خلا میں کچھ بڑا کرنے کی رسائی موجود نہیں تھی۔
یہ کہنا کہ دوربین کی مدد سے کائنات کے رازوں میں نئی کھڑکیاں کھلیں گی بظاہر تو ایک رسمی سی بات لگتی ہے، لیکن جیمز ویب کے حوالے سے یہ ایک حقیقت ہے۔
JWST کے سربراہی ناسا کر رہا ہے، لیکن یہ یورپ اور کینیڈا کے خلائی اداروں کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ واضح رہے JWST واحد دوربین نہیں ہے جو خلائی مخلوق کے سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہوائی اور چلی میں 2 بڑی دوربینیں تیار کی جا رہی ہیں، جبکہ سیاروں کی فضا کا مشاہدہ کرنے کے لیے برطانیہ کی قیادت میں یورپی یونین کا ایریل مشن 2020 کے آخر میں خلا میں بھیجا جائے گا۔
جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے بارے میں آپ سن رہے تھے ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو پیش کر رہی تھی نازش فیض۔ اس بارے میں مزید سمجھنے کے لیے میں نے لندن میں مقیم طبیعت اور خلائی امور کے علوم پر گہری نظر رکھنے والے استاد پروفیسر اسامہ حسن سے اور پوچھا کہ یہ ٹیلیسکوپ کام کس طرح کرتی ہے۔
یہ ناسا کا سب سے نیا ٹیلیسکوپ ہے۔ انہوں نے پہلے جو ایک بہت بڑا ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو مشہور ٹیلیسکوپ ہے وہ بنایا تھا، جس سے کائنات کے یہ زبردست اور بہت خوبصورت تصویریں جو لی تھی، جو پوری دنیا میں پھیل گئی انٹرنیٹ کے ذریعے اور ہبل ٹیلیسکوپ کے ویب سائٹ کے ذریعے، وہ تو بہت مشہور ہیں وہ تصویریں۔
تو ہبل ٹیلیسکوپ میں اور جیمز ویب میں فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ اب یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ زیادہ نیا ٹیلیسکوپ ہے، کیونکہ یہ اب 20-25 سال ہو گئے جب سے ہبل کا وہ بھیجا تھا انہوں نے ٹیلیسکوپ، تو اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، سب سے نئی ٹیکنالوجی اب استعمال کی ہے، کیونکہ اتنے بڑے ٹیلیسکوپ میں وہ شیشے کے ذریعے کرتے ہیں، مررز جس کو کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے مررز لگاتے ہیں، اور وہ اس کی ایکسپیرئنس ہے، وہ جو خبرت جو حاصل ہوئی تھی ہبل ٹیلیسکوپ بنانے میں اور بھیجنے میں اسپیس میں۔ اور بلکہ آپ کو شاید معلوم ہو گیا، وہاں ایک بہت ہی معمولی سی غلطی تھی ایک شیشے میں نا، جس کی وجہ سے اس کی ساری تصویریں خراب تھیں
ہبل کی۔
تو ناسا نے ایک بہت زبردست چیز کا انجام دیا تھا کہ ادھر ایسٹرونوٹ بھیجے تھے جنہوں نے اس کو صحیح کیا، ریپیئر کیا وہاں آؤٹر اسپیس میں۔
تو یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے، یہ کہاں پر انسٹال یا اسٹیشن ہوگی، یا یہ خلا میں گشت کرتی رہے گی؟
یا خلا میں جائے گی، لیکن ہمارے سولر سسٹم کے اندر ہی رہے گی، لیکن زمین سے باہر، اور یہ اس طرح کوشش کرتی ہے کہ سورج سے دور رہے یا زمین کے سائے میں رہے، تاکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی وجہ سے تو پھر کچھ نظر نہیں آئے گا نا، کہ سورج کی روشنی بہت قریب ہو یا بہت زیادہ برائٹ ہو۔ تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ٹیلیسکوپ جو ہے وہ سورج کی طرف نہیں دیکھتی، دوسری طرف دیکھتی ہے، اور ہاں بس اس طرح اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، تو پورے کائنات میں دیکھتی رہتی ہے، ہاں خلا میں سے، لیکن یعنی زمین سے زیادہ دور نہیں۔
اچھا، یہ جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ، جو اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے، اس واقعے میں ایکسائٹمنٹ کیا ہے، کیا خاص بات کیا جو ہم آج اس پر بات کر رہے ہیں؟
جی ہاں، تو ہم نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے بہت ہی زبردست تصویریں دیکھی تھیں، کیونکہ یہ ایکچولی ایک ٹیلیسکوپ کا کیمرہ بھی ہے، تو اس سے بہت بہترین اب تصویریں نظر آئیں گی، جس میں زیادہ ڈیٹیل ہوگا، تو بہت بہت ہی کلیئرلی اور پھر زیادہ چیزیں سے معلوم ہوں گی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 13-15 بلین ایئرز یعنی پیچھے دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ خلا میں تو روشنی ہر جگہ سے نا، اور روشنی ایک ہی رفتار پہ جاتی ہے، جس کو ہم اسپیڈ آف لائٹ کہتے ہیں، جو تقریباً ہر سیکنڈ میں 2,00,000 میل سے زیادہ رقم ہے۔ تو اس کے ذریعے جو جتنا بھی تاریخ میں جو بھی کچھ ہوا تھا، بگ بینگ سے نا کہتے ہیں بلین سال پہلے، جو بھی روشنی تھی وہ اب تک خلا میں ہے اب تک،
یعنی اس کے ذریعے آغاز کائنات کو سمجھ سکتے ہیں،
زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہم نے تو بہت بہت کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن اس سے پھر معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور دوسری بات جس سے یہ بہت ایکسائٹنگ چیز ہے، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلین لائف جسے کہتے ہیں، یعنی دوسرے فلکیاتی جگہوں پہ
زندگی
دوسری طرح کی زندگی، وہ اگر ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے۔ اور اس کے اصول یہ ہیں کہ جیسے ہماری زمین پہ ہم کو ظاہر ہے ہم انسان بہت ہیں، بڑی تعداد سے ہیں، 7 بلین کی تعداد سے ہیں، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں زمین پہ، ہم نے اپنی آسمان پہ بہت فرق بنایا، ہم نے اس کو موڈیفائی کیا، جیسے یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہم کہتے ہیں، ہم نے جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو اب یہ ٹیلیسکوپ یہ کوشش کرے گی کہ بہت دور دور جو پلانیٹس ہوتے ہیں، سیارے، ان کی آسمان کو ایکچولی دیکھ سکتی ہے، اور پھر وہ انالائز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو کیمیکلز ہیں ان کے آسمانوں میں، ان پہ کیا فرق آیا یا نہیں کوئی، جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں کسی اور طرح کی زندگی ہے جو اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے جیسے ہم انسان کرتے ہیں یہاں.
اچھا, جو ہماری زندگی ہے ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بنا ہوا ہے انسان کا, انسانی زندگی کا, جانوروں کا, ہم جس جسامت کے مالک ہیں ہم اسی طرح ہی کی زندگی کو ایک انسان کی زندگی سمجھتے ہیں. لیکن فرض کیا کہ دنیا میں کہیں اور بالکل دوسری قسم کی زندگی ملے جس سے ہمارا رابطہ ہم دیکھ لیں لیکن کمیونیکیشن ہی نہ ہو سکے, تو ہم کس طرح سمجھ پائیں گے کہ وہ زندگی ہے یا نہیں ہے؟
ہاں, یہ بہت ہی بڑا مشکل سوال ہے جس کا شاید جواب ہمیں مل جائے اگر اس طرح کی زندگی, اس طرح کی مخلوق ہمیں مل جائے. ادھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پہ زندگی بہت ہی سمپل طریقے سے شروع ہوئی تھی, لیکن پھر زیادہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ایسا ہوتی گئی. زمین پہ زندگی صرف انسانوں کی نہیں ہے, ظاہر ہے جانور بھی ہیں, درخت وغیرہ بھی ہیں, پلانٹس بھی ہیں, لیکن ان سب میں لنک ہے. ہم تو پتہ بایولوجی سے ہم جانتے ہیں کہ ہر زندگی والی چیز جو ہے اس میں لنک ہے, آپس میں لنک ہے, ڈی این اے کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں.
تو کیا اسی طرح کی زندگی
تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی زندگی ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ شروع میں جو بہت ہی سمپل زندگی آرگنیزم جو شروع ہوتی ہیں وہ اگر شاید کسی اور جگہ کسی اور طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں جو جانور آئیں وہ ہمارے سے بہت مختلف ہوں, اور ہو سکتا ہے بہت بڑے ہوں جیسے ڈائنوسور تھے اس زمین پہ. تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے.
یہ تھے طبیعت اور خلائی امور کے علوم پر گہری نظر رکھنے والے استاد پروفیسر اسامہ حسن. خلائی تحقیقات کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ان کا انسان کا جو زمین پر رہتا ہے اسے کیا فائدہ پہنچے گا یا پہنچ سکتا ہے؟ یہی سوال میں نے طبیعت کے موضوع پر اسلام آباد کے کئی مقالوں کے مصنف اور استاد ڈاکٹر اے ایچ نیر سے پوچھا, تو انہوں نے کہا
اس قسم کی جو معلومات ہیں وہ ہمارے ہاں جو نظریے بنتے ہیں زمین کے اوپر, ان نظریوں میں متبادل نظریے ہوتے ہیں جو مختلف مفروضوں پر مبنی ہوتے ہیں. جب آپ کے مشاہدے کرتے ہیں تو پھر ان میں سے کوئی ایک یا دو صحیح ثابت ہو جاتے ہیں, کوئی دو تین جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ یہ چھانٹی کر سکتے ہیں کہ یہاں جو آپ نے مفروضوں کی بنیاد پہ نظریے قائم کیے ہیں ان میں سے کون کون ایسے ہیں جن پہ آپ قائم رہیں, اور کون سے ایسے ہیں کہ جن کو اب آپ رد کر کے آگے بڑھیں. اس وجہ سے ان کی اہمیت ہے.
اچھا, ان ساری کوششوں کے بعد جو ایک نئی زندگی کائنات کے کسی اور حصے میں کسی اور سیارے پہ جو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ خواہش ہے اور ایک سفر بھی ہے, اور غالباً اس جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا ایک مقصد بھی یہی ہے, تو کیا اندازہ لگتا ہے کب تک ایسا ممکن ہے کہ ایک نئی دنیا, یعنی جس طرح کبھی کولمبس نے نیا امریکہ دریافت کیا, یہ اس طرح کائنات میں نئی دنیا کیسے کب تک ہم ڈھونڈ سکیں گے؟
جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب سے صرف چند سال پہلے تک, چند دہائی, دو تین دہائی پہلے تک ہم نے زمین جیسے سیارے ہمیں کہیں نظر نہیں آتے تھے. زمین جیسے سیاروں کا مطلب ہے کہ کسی ایکٹیو سورج کے اطراف میں گردش کرنے والا سیارہ جس کا سائز تقریباً اتنا ہی ہو جتنا زمین کا ہے, جس کے اوپر درجہ حرارت بھی تقریباً اتنا ہی ہو جتنا زمین کا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی خصوصیات والے سیارے ہمیں نظر ہی نہیں آتے تھے, اور اب ہمارے پاس کافی لمبی لسٹ آ گئی ہے, ہم نے بہت سے دیکھ لیے. اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کہا, سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ان میں ہمارے جیسے سیارے کا لامحدود تعداد, ان کا بہت بڑی تعداد ہونا بالکل ممکن ہے, اور وہ اب ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ان میں سے کچھ جو ہیں وہ بہت دور ہیں, ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے, کچھ شاید اتنے دور نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ دوسری کہکشاؤں میں ہیں. دوسری کہکشاؤں تک پہنچنا جو ہے وہ خاصا دشوار کام ہے. اب تک انسان جو کر پایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے خلا میں اس نے ایسے سیارے چھوڑ دی جو آہستہ آہستہ سورج کے گرد, جو سورج کی جو وہ ہے کشش ثقل, اس سے باہر نکل گئے ہیں, یعنی وہ سورج کا جو نظام شمسی سے باہر جا چکے ہیں, اور باہر جا کر بھی ابھی بھی اپنے جو سگنلز ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں, لوگوں کو اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں.
ٹھیک ہے, دنیا کہتے ہیں نا ستاروں پہ کومن ڈالنے کی باتیں کر رہی ہے, اور یہ بات ویسے ہمارے حکیم الامت علامہ اقبال نے بھی کہی تھی. تو پاکستان میں کیا انسان یا پاکستان کے قابل یا اکیڈیمکس یونیورسٹی کے لوگ یا کسی بھی سائنسدان, یہ لوگ کیا ستاروں پہ کومن ڈالنے کی کوئی کسی بھی اس دوڑ میں کہیں پہ شمار ہو رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور ابھی پیچھے جتنے رہ گئے ہیں ابھی جس انداز میں ہمارا معاشرہ چل رہا ہے, ابھر رہا ہے, یہ ابھی اور پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. اور ابھی دوسری ممالک, دوسری قوموں کی ترقی کے مقابلے میں ان کی تنزلی بڑھتی چلی جائے گی, اور ہم آہستہ آہستہ ان کی برابری کرنے کے خواب بھی چھوڑ دیں گے. میں تھوڑی تفصیل بتاؤں آپ کو. میں جب آپ ستاروں کے کمن ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں اور خلا میں جانے کی باتیں کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, چاند پہ جانے کی, مریخ پہ جانے کی, ہندوستان جانے والا ہے مریخ پہ, آپ کے ہاں ادارے موجود ہیں سپارکو وغیرہ جیسے کہ جن کا کام یہ ہے کہ اسپیس ریسرچ کریں, ویسی راکٹری تیار کریں کہ جس سے یہ وہاں پہنچ سکے. اتنے 70 سال کے عرصے میں, 70 سال تو نہیں, 60 سال میں اسے بنے ہوئے, 60 سال کے عرصے میں اس نے ابھی تک یہ صلاحیت حاصل نہیں کی ہے, اور اس کے پاس خلا میں اپنے سیارے بھیجنے کی صلاحیت تک نہیں ہے. وہ اپنے سیارے لے جا کر چین میں یا کوریا میں دیتا ہے کہ اچھا یا جاپان میں, یہ ہمارے سیارے خلا کے مدار میں چھوڑ کے آ جائیں. یہ عالم ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ذہنی صلاحیتیں ہیں جو تعلیمی اداروں میں بننی چاہیے, وہ ان پہ ایک اثر دراز سے انحطاط طاری ہے. آپ کے پاس یونیورسٹیاں 20-25 سے بڑھ کے اس وقت 200 ہو گئی ہیں, لیکن بہت سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ جن کو ڈگری کالج تک نہیں قرار دیا جا سکتا, لیکن وہ یونیورسٹیاں ہیں. ان میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں, وہ ایسی ڈگریاں ہیں کہ جن کو دنیا جہاں میں ان کے اوپر پیپر لکھے جاتے ہیں کہ جی یہاں بیماریاں ہو رہی ہیں, اور دوسری جگہوں کے پیپر لے کے چھاپ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اخلاقی انحطاط اور ذہنی انحطاط دونوں برابر برابر چل رہے ہیں یہاں پہ. تو آپ کے ہاں سب سے بڑا جو بحران ہے پاکستان کا, وہ یہ ہے کہ آپ کو مستقبل میں لے جانے والی نسل نہیں ہے آپ کے پاس. وہ نسل نہیں ہے جو آپ اتنی تعداد میں نہیں ہے جو آپ کو مستقبل میں لے جا سکے. اور اگر اس نسل کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں, جیسے کہ یہ پرنسٹن کے عاطف میاں ہیں یا ہارورڈ کے عاصم خواجہ ہیں یا دوسرے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو, تو آپ ان کو باہر نکال دیتے ہیں. عبدالسلام کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم تو ان کو پاکستانی مانتے ہی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے رویے جو یہاں پرورش پا رہے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ آگے بڑھنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجیے.
یہ تھے اسلام آباد میں ماہر طبیعت ڈاکٹر اے ایچ نیئر. وسطی ایشیا ممالک میں ذرائع ابلاغ اس عمر پر حیران ہیں کہ جنوبی تاجکستان میں مسلمان علماء اپنے ہفتہ وار چندے کی رقم 70 سال تک ملک میں لادینیت مسلط رکھنے والے سوشلسٹ انقلاب کے رہنما لینن کے مجسمے کی مرمت پر خرچ کر رہے ہیں. ریڈیو ریبرٹی کے ریڈیو آزادی تاجک سروس کے مطابق شہر توس کی مساجد کے امام اور خطیبوں نے جمع ہونے والی رقم سے روسی کمیونسٹ رہنما کے مجسمے کو شہر کے مرکز میں اس ستون پر دوبارہ کھڑا کر دیا جس پر 2 سال پہلے اسے گرایا گیا تھا. تفصیل سنیے عارف شمیم سے.
لینن کے اس مجسمے پر اب دوبارہ سنہری رنگ کیا گیا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی جگہ نیا ہاتھ لگایا گیا ہے. شہر توس کونسل کے ایک اعلیٰ اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ خیال تاجکستان کے اماموں کا اپنا ہے. انہوں نے آزادی ریڈیو کو بتایا کہ انہوں نے مجسمے کی مرمت کی اور اس یادگار کے گرد پاک کی صفائی کی اور فواروں کی بھی مرمت کی. ایک امام مسجد نے آزادی ریڈیو سے بات کی, لیکن وہ خرچ ہونے والی کل رقم کے بارے میں انکساری سے کام لے رہے تھے. تاہم انہوں نے بتایا کہ ہر مسجد نے ہر ہفتے تقریباً $100 چندہ لیا. شہر توس میں لینن کا یہ مجسمہ سن 1980 میں سوویت دور میں نصب کیا گیا تھا اور جنوبی تاجکستان میں یہ سب سے بڑا مجسمہ تھا. آزادی کے 11 سال بعد ملک میں سوویت یونین کے بانی کے بیشتر مجسموں کو گرا دیا گیا تھا, لیکن اس یادگار کو تاریخی طور پر اہم سمجھا گیا اور یہ نقصان سے محفوظ رہی. تاہم سن 2016 میں مقامی حکام نے سوویت دور کے مجسموں کو تاجک کے قومی ہیرو سے تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے لینن کے اس مجسمے کو اوپشورون گاؤں پہنچا دیا جہاں وہ ایک گودام میں خراب ہوتا رہا. جہاں وہ ایک گودام میں خراب ہوتا رہا۔ امام مسجد نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے لینن کے مجسمے کو دوبارہ شہر توس میں نصب کرنے کے لیے رقم کیوں جمع کی، لیکن شہر کا مرکزی ستون تقریباً 2 سال تک خالی رہا تھا۔ اس واقعے کا سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے اور بہت سے تبصرے ایسے تھے کہ انہیں اس حقیقت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ آزادی کی ویب سائٹ پر ایک صارف کا تبصرہ تھا کہ وہ علماء نہیں، وہ بت پرست ہیں، جبکہ دیگر افراد کا کہنا تھا کہ یہ رقم غریبوں کی مدد پر خرچ ہو سکتی تھی۔ کچھ لوگوں نے جلد ہی تاجکستان کی موجودہ صورتحال کا موازنہ سوویت دور میں طرز زندگی سے کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے لکھا کہ انہوں نے ٹھیک کیا، اگر لینن نہ ہوتا تو تمام وسطی ایشیائی افغانستان کی طرح ان پڑھ ہوتے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار سے۔
پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان نے کولمبیا کے باکسر سیموئل ورگاس کو شکست دے کر ویلٹر ویٹ کا عالمی اعزاز جیت لیا ہے۔ برمنگم میں یہ مقابلہ 36 منٹ تک جاری رہا۔ عامر خان تمام 12 راؤنڈز میں اپنے حریف پر چھائے رہے اور ان کی کامیابی کا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر کیا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش میں جاری ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ پاکستان نے بھوٹان کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ انڈیا کا مقابلہ آج مالدیپ سے ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے کہا ہے کہ انہوں نے یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں کوئی فریب نہیں کیا اور انہوں نے امپائر پر صنفی تعصب برتنے کا الزام لگایا ہے۔
میں نے دیکھا ہے کہ مرد ٹینس کھلاڑی امپائر کو بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اور میں یہاں خواتین کے حقوق کے لیے، ان کے مساوی حقوق اور دیگر تمام چیزوں کے لیے لڑ رہی ہوں۔
سرینا ولیمز پر کوچنگ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا اور پھر امپائر کو جھوٹا اور چور کہنے کے لیے ان کے خلاف 1 گیم کی پینلٹی لگائی گئی۔ جاپانی ٹینس سٹار نومی اوساکا نے یو ایس اوپن کے فائنل میں سرینا ولیمز کو شکست دی تھی، جبکہ مردوں کا فائنل آج نوویک جوکووچ اور مارٹن ڈیل پوٹرو کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لندن میں جاری 5ویں اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے 3rd دن کا آغاز انڈیا نے 174 رن سے کیا۔ انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ 332 رن پر ختم کی تھی۔ انگلینڈ کو سیریز میں 3-1 سے برتری حاصل ہے۔ فٹ بال میں یوئیفا نیشن لیگ مقابلوں میں ڈنمارک کا سامنا ویلز سے اور یوکرین سلوویکیا کے مقابل آئے گا۔ فرانس کی فٹ بال ٹیم نیدرلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ موفرا نے مسلسل 5ویں بار گریٹ نارتھ رن ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ ڈاکٹر عارف الرحمٰن علوی نے اتوار کو اسلام آباد میں ایوان صدر میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں حلف اٹھا کر 13ویں صدر بن گئے ہیں۔ یہ ملک کی 71 سالہ تاریخ میں تیسرا موقع ہے کہ جب ایک منتخب صدر سے صدارت آئینی طریقے سے دوسرے منتخب صدر کو منتقل ہوئی۔ اس سے قبل فاروق لغاری سے رفیق تارڑ کو اور پھر آصف زدر سے ممنون حسین کو آئینی طریقے سے صدارت منتقل ہوئی تھی۔ اور سیربین کے نصف میں عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
ناسا کی جیمز ویب نامی دوربین کے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ یہ دوسرے سیاروں پر موجود زندگی کا سراغ لگانے کے قابل ہوگی۔ اس دوربین کو 2021 میں خلا میں بھیجا جائے گا۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری معاہدے کے مکمل طور پر ختم ہونے کی صورت میں یورینیم کی فزودگی بڑھانے کے لیے تیار رہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے 70 سالہ جشن کے دوران منعقدہ فوجی پریڈ میں اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی نمائش نہیں کی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شورش سے متاثرہ ضلع اواران میں ایک جھڑپ میں 4 عسکریت پسند اور 1 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ کابل میں مجاہدین کمانڈر احمد شاہ مسعود کی برسی کے موقع پر ہونے والے سیاسی اجتماع پر ایک خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شورش زدہ متاثرہ ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس جھڑپ میں 4 عسکریت پسند ہلاک ہوئے جبکہ جھڑپ میں 1 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
یہ جھڑپ ضلع آوران کے علاقے جاؤ میں سیکیورٹی فورسز کے کارروائی کے دوران ہوئی۔ پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائی ان عسکریت پسندوں کے خلاف کی گئی جو سیکیورٹی فورسز پر ایک حملے میں ملوث تھے۔ اس سال کے اوائل میں یہ حملہ ضلع قلعہ کے مشقے میں کیا گیا تھا، جس میں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار مارے گئے تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کی جاؤ کے علاقے میں موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے کارروائی کی۔ اس کارروائی کے دوران کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے 4 عسکریت پسند مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر ہونے والی جھڑپ میں سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہوا جبکہ ایک اور اہلکار زخمی ہوا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد کر لیا گیا۔ دوسری جانب کل عدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس جھڑپ میں 4 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس جھڑپ میں سیکیورٹی فورسز کے زیادہ اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ آواران کوئٹہ شہر سے جنوب مغرب میں اندازاً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس ضلع کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ سن 2005 کے بعد سے اب تک اس ضلع میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پروگرام میں آپ بھی آنے کو ہے ریڈیو کالم بات سے بات، لیکن اس سے پہلے ذرا میں اپنی ویب سائٹ پہ دیکھوں جہاں پہ ایک بڑی خبر پڑی جا رہی ہے کہ یو ایس اوپن سرینا ولیمز کو غصہ کیوں آتا ہے۔ امریکہ کی سٹار ٹینس کھلاڑی سرینا ولیمز کو یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں شکست ہوئی، لیکن اس فائنل میچ کے دوران سرینا ولیمز کو غصہ بہت آیا۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ اور وقت ہوا چاہتا ہے بات سے بات کا، سنیے وسعت اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات۔
مبارک ہو، 3 پاکستانی نژاد بین الاقوامی ماہرین معیشت سے پاک ہو جانے کے بعد اب قومی اقتصادی مشاورتی کونسل کے بقیہ 15 ماہرین خالص پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ تمام طبقات و دینی حلقوں کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے سائے سائے اب یہ کونسل پاکستان کو اقتصادی دلدل سے نکالنے کے لیے غیر ملکی مفاد کی بجائے اول تا آخر ملک کے بارے میں سوچے گی۔ پچھلے ایک ہفتے میں پرانا پاکستان نیا بنتے بنتے کنوں سے رہ گیا جب کسی نے عمران خان کے کان میں کہا، نواں آیا ہے سونیا۔ خان صاحب کو بات ترنت سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح خالص سونے میں کھوٹ ملائے بغیر زیور نہیں بن سکتا، اسی طرح خالص میرٹ کے بل پہ کوئی نظریاتی مملکت نہیں چلائی جا سکتی، سب طاقتور طبقات کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان بحال کرنے کا خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کہنے میں بھی کوئی خطرہ نہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی ایک ادارہ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ چلتا ہے تو وہ فوج ہے۔ مگر نہ تو تم قائد اعظم ہو اور نہ ہی فوج، لہٰذا کسی تجربے کار مستند ماہر کی نگرانی کے بغیر میرٹ کا کرتب دکھانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز ایسی تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں جن کا بغیر ڈاکٹری مشورے کے استعمال آپ کو بلا امتیاز میرٹ کے مالی خولیاں میں مبتلا کر کے ذہنی توازن پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جو بات 124 دن کا دھرنا نہ سمجھا سکا، وہ سبق خان صاحب کو حکومت کے پہلے 20 روز نے ہی کسی حد تک سمجھا دیا کہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہو مگر ان باتوں کو عملی جامہ ایسے مت پہناؤ کہ اپنا پاجامہ ہی کھسک جائے۔ بلوری گھر کے مکینوں، جوان لڑکی کے والدین اور 10-12 ووٹوں پہ کھڑی حکومت کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے اور آنکھیں کان ناک کھلے رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سچ ضرور بولیے مگر کمرے میں، مگر با اعتماد لوگوں کے سامنے، بلکہ ہو سکے تو تنہائی میں یا زیادہ سے زیادہ شیشے کے روبرو، اور خبردار سچ کو کبھی تنہا باہر مت جانے دینا۔ بھیجنا ضروری بھی ہو تو جھوٹ کے کپڑے پہنا کے بھیجنا، ورنہ پیروں پہ جائے گا، ایمبولنس میں آئے گا۔ ابھی تو 5 برس گزارنے ہیں، یہی لچھن رہے تو 5 ماہ بھی گزارنا محال ہو جائیں گے بابو۔ ایک بات تجھے کوئی نہ بتائے گا مورکھ، لہذا بہت دھیان سے سننا۔ یہ جنا کے پاکستان کی رٹ لگانا آہستہ آہستہ چھوڑ دے۔ جنا کے حریف گاندھی، نہرو، پٹیل تھے، تیرے حریف در اصل تیرے حلیف ہی ہیں۔ جنا کو مظلوم اقلیت کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی، تیرے پاکستان میں تو اقلیت ہی ظالم بتائی جا رہی ہے۔ جنا کے حریف بیلچے والے خاکسار تھے، اب خود کچھ خاکساروں کا زمانہ ہے، اور تم کبھی جنا نہیں بن سکتے۔ جنا نے پاکستان ضیاء الحق سے نہیں، ماؤنٹ بیٹن سے لیا تھا۔
ابھی پروگرام میں اب وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں عارف وقار کے ساتھ آپ کے جوابات پر مشتمل، اور ان کے آپ کے سوالات اور ان کے جواب پر مشتمل سلسلہ آپ کے خط کا، لیکن پہلے میں آپ کو ویب سائٹ پر مزید لے چلوں کہ سابق وزیر خارجہ جو ہے برطانیہ کے بورس جانسن نے ملک کی وزیر اعظم ٹیریزا مے کو بریگزٹ منصوبے کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے برطانوی آئین کو خودکش جیکٹ پہنا کر اس کا ڈیٹونیٹر برسلز کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ بورس جانسن نے یہ بات اتوار کو میل آن لائن میں ایک آرٹیکل میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیکر ڈیل، یعنی جو برطانیہ کی طرف سے یورپین یونین سے نکلنے کے لیے جو ایک منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اس کے ذریعے ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے لیے دائمی سیاسی بلیک میلنگ کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ بورس جانسن نے رواں برس جولائی میں اس وقت کابینہ سے استعفیٰ دیا تھا جب کابینہ نے اس معاہدے کی منظوری دی تھی۔ اس خبر کی تفصیل کے پڑھنے کے لیے آئیے bbc.com پر۔ اور وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل سلسلہ آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش عارف وقار۔
سامعین کے خطوط پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
لگتا ہے آج پروگرام کا آغاز شہنشاہ جذبات کے مکتوب سے ہو رہا۔
میں تو بستی برارا کے جناب محمد اسلم آرزو کا خط پڑھنے لگی تھی۔
میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں۔ جو کام فلموں کی مکالمہ نگاری میں مرحوم ریاض شاہد کیا کرتے تھے، وہی آج کل مکتوب نگاری میں آرزو صاحب کر رہے ہیں۔
لیکن آرزو صاحب کسی افسانوی دنیا کی بات تو نہیں کرتے، وہ تو اس المیے پر واویلا کرتے ہیں جو آج ہمارے دائیں بائیں جاری ہے۔ انہیں اسلامی دنیا کے عوام پر ہونے والی زیادتیاں خون کے آنسو رلاتی ہیں، اور عالمی سامراج کے مظالم ان کا خون کھلاتے رہتے ہیں۔ اپنے تازہ مکتوب میں وہ لکھتے ہیں، غزہ پر اسرائیل کی وحشانہ بمباری نے بھی ضمیر عالم کو نہیں جھنجھوڑا۔ نہتے فلسطینی نوجوانوں کو جن کے پاس غلیل سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، آٹومیٹک رائفلوں سے نشانہ بنانا کہاں کی بہادری ہے؟ عرب دنیا میں ایک ہی بڑا ملک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا تھا، یعنی مصر۔ لیکن 1967 کی لڑائی کے بعد صدر ناصر کا زوال شروع ہو گیا، اور 71 کی جنگ کے بعد صدر سادات نے یہ کہہ کر ہاتھ اٹھا لیے کہ میں اسرائیل سے تو لڑ سکتا ہوں لیکن امریکہ سے نہیں لڑ سکتا، اور آج کا مصر ڈنکے کی چوٹ پر فلسطینی حمایت سے دستکش ہو چکا ہے، بلکہ اس نے باقاعدہ امریکی پٹھو ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ ایسے میں مظلوم فلسطینیوں کی واحد آس اور امید بین الاقوامی اداروں اور حقوق انسانی کی تنظیموں سے تھی۔ افسوس کہ یہ تنظیمیں بھی امریکہ کی نمکوار بن چکی ہیں، اور مشرق وسطی کے عیاش حکمرانوں کی طرح فلسطین سے منہ موڑ چکی ہیں۔ تربت کیج سے ایک نئے سامع کا خط موصول ہوا ہے، جو کہ طرز تحریر سے کوئی اسٹوڈنٹ معلوم ہوتے ہیں، لیکن سوال انہوں نے بڑا عالمانہ پوچھ لیا ہے۔
اچھا، کون ہیں یہ صاحبزادے؟
جی ان کا نام ہے شہاب داد اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں پٹھانوں اور بلوچوں کے مابین جو چپکلش عرصہ دراز سے جاری ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟
سوال اتنا عالمانہ نہیں جتنا تفصیل طلب ہے. دراصل انگریزوں کے دور میں بلوچستان کئی انتظامی حصوں میں بٹا ہوا تھا، جیسے برٹش بلوچستان، قلات اور اس کی ذیلی ریاستیں یعنی خاران، مکران اور لسبیلا، اور پھر مری بکٹی قبائل کے اپنے علاقے تھے. جو حصہ برٹش بلوچستان کہلاتا تھا اس میں بنیادی طور پہ وہ افغان علاقے شامل تھے جن پر انگریزوں نے 19ویں صدی کے آخری برسوں میں جنگ کے ذریعے قبضہ کر لیا تھا. پختون قوم پرستوں کا موقف یہ تھا کہ اسے بلوچستان کا نام انگریزوں نے دیا ہے جبکہ یہ پختونوں کا علاقہ ہے جس پر انگریزوں نے بزور بازو قبضہ کر رکھا. چنانچہ قیام پاکستان کے بعد پختونوں کا یہ مطالبہ منظر عام پہ آیا کہ سابق برٹش بلوچستان کو صوبہ سرحد میں ضم کر دیا جائے کیونکہ یہاں کی اکثریتی آبادی پختون ہے. 1970 میں سرکاری طور پر بلوچستان کی وہ صورت متعین کر دی گئی جو اس وقت موجود ہے، یعنی اس میں سابقہ برطانوی بلوچستان، قلات، مکران، خاران، لسبیلا اور مری بکٹی علاقے سب شامل ہیں.
اور عارف یہ بھی واضح کر دیجئے کہ پچھلے 30 برس میں افغان مہاجرین کا جو سیلاب پناہ لینے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پہنچا ہے اسے بلوچ قوم پرست ایک سازش سمجھتے ہیں جس کے ذریعے پختون آبادی کی ریشو یعنی تناسب بڑھا کر ان کی سیاسی حیثیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
جی ہاں، اسی لیے بلوچ قوم پرستوں نے اس ماحول میں مردم شماری کی سخت مخالفت کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ جب تک تمام افغان مہاجر واپس نہ چلے جائیں مردم شماری مؤخر کر دی جائے.
تو امید ہے کہ شہاب داد صاحب کو اس مسئلے کا پس منظر معلوم ہو گیا ہوگا.
اگر وہ مزید تفصیل چاہتے ہیں تو پھر کسی قریبی لائبریری سے رجوع کریں. اور ہم بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف.
جی، کندی سے چون کمار کوہلی نمسکار کے بعد لکھتے ہیں، سندھ میں کاروکاری کی قبائلی روایت کافی پرانی ہے. اس کے اخلاقی اور سماجی پہلوؤں پر تو اکثر بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن میرا سوال اس کے لسانی پہلو سے تعلق رکھتا ہے. جب کوئی مرد یا عورت ناجائز جسمانی تعلق قائم کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے منہ کالا کر لیا، لیکن جب کوئی قتل کرتا ہے یا دہشت گردی کر کے بہت سے لوگوں کو ایک ہی وار میں ہلاک کر دیتا ہے تو اسے کوئی نہیں کہتا کہ منہ کالا کر لیا؟
چون کمار صاحب، کوئی ظالمانہ حرکت کرنا یا کوئی شرمناک فعل انجام دینا یہ دو مختلف باتیں ہیں. منہ کالا کرنے کا محاورہ شرمناک حرکتوں پہ بولا جاتا ہے.
وہ مزید لکھتے ہیں، کالے رنگ کو برائی کے ساتھ منسلک کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کالی آنکھیں ہمیں کتنی سندر لگتی ہیں، بلکہ انہیں کالا بنانے کے لیے ہم کالے کاجل کا استعمال بھی کرتے ہیں. پرندوں میں سب سے سریلی آواز کوئل کی ہے اور کوئل سے زیادہ کالا کوئی پرندہ نہیں ہوتا. گلاب دنیا کا مقبول ترین پھول ہے، لیکن جس قیاری میں کالا گلاب پیدا ہو جائے اسے دنیا دور دور سے دیکھنے کے لیے آتی ہے.
جی بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ ہمارے یہاں تو گانا بھی ہے نا.
جی ہمارے ہاں تو گانا بھی ہے، میرا کالا نی سردار گوریانو دفع کرو.
بالکل. تو کوہلی صاحب، آپ چونکہ گورے کالے کے مسئلے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اس لیے آپ کو بتاؤں کہ انگریزی میں نگر یا نگرو کا لفظ کوئی برا لفظ نہیں تھا، لیکن امریکہ میں جب شہری آزادیوں کی تحریک چلی تو یہی لفظ ایک گالی بن گیا. چنانچہ امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کو نگرو کی بجائے بلیک کہا جانے لگا.
ویسے میں نے اسکول میں جب نظم پڑھی تھی 10 Little Niggers، اس وقت تو یہ کوئی برا لفظ نہیں تھا.
جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ سیاسی اور سماجی شعور بدلنے کے ساتھ کس طرح الفاظ بھی اپنا مزاج بدل لیتے ہیں. جب میں نیا نیا امریکہ گیا 70s میں تو وہاں بلیک از بیوٹیفل کا نعرہ گونج رہا تھا ہر طرف، اور وہاں کی سیاہ فام آبادی فخر سے خود کو بلیک کہتی تھی.
تو اب انہیں کیا کہا جاتا ہے؟
ایفرو امریکنز.
اوہ دیٹس امپریسو. ویسے یہ اگلا خط بھی خاصا امپریسو ہے.
تو پڑھیے نا.
کرور لال ایسن ضلع لیا سے طارق محمود لکھتے ہیں، بی بی سی کے ساتھ ہمارا پرانا رابطہ تو لہروں کی اونچ نیچ میں کہیں گم ہو گیا تھا، لیکن جب سے 3G انٹرنیٹ آیا ہے میں نے پھر سے آپ کی نشریات باقاعدگی سے سننی شروع کر دی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل آپ کے یہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر نشر نہیں ہوتی.
حضور، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اسی کی تو تصویر کشی کرنی ہوتی ہے.
جی ان کا اشارہ بھی اسی طرف ہے. لکھتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان قیامت صغرا سے دو چار ہیں. فلسطین اور کشمیر میں تو 70 برس سے ظلم و ستم کی آندھی چل رہی تھی، لیکن اب عراق، یمن اور شام کے مسلمانوں پر جو بیت رہی ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خود ہمارے ہمسائے میں برما کے حکام نے روہنگیا مسلمانوں کا جو حشر کر رکھا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ آن سان سوچی جو چند برس پہلے تک حقوق انسانی کی اتنی بڑی علمبردار بنی پھرتی تھیں اب انہیں بھی سانپ سونگ گیا ہے، اور اپنے وطن میں آباد مسلمانوں کے حق میں ایک لفظ بھی ان سے ادا نہ ہوا۔ بی بی سی کی اردو سروس وہ واحد ذریعہ ہے جو برما کے حالات پہ مسلسل نگاہ رکھتا ہے اور ہر نئی پیش رفت سے سامعین کو آگاہ رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر برمی مسلمانوں کی حالت اظہار کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو وہ ویڈیوز حاصل کر کے اپنے ٹی وی والے سیربین میں دکھانی چاہیے۔
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ طارق محمود صاحب، لیکن یہ ہمارے روزمرہ فرائض کا حصہ ہے، ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان پہ اندھا دھند یقین نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ تحقیق پر بعض اوقات وہ مناظر کسی اور ملک کے اور کسی اور وقت کے ہوتے ہیں۔
سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں، ہمیں کچھ بتانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پیو باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑنے
آپ کے
والا.
یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-1139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب ہر اتوار کی طرح اس مرتبہ بھی ایک سیلیبریٹی کا انٹرویو جو آپ کے لیے ترتیب دیتی ہیں فیفی ہارون۔ پاکستانی اور انڈین فلموں میں بہن کے کردار عموماً سائیڈ رولز میں شمار ہوتے ہیں، لیکن حال ہی میں ریلیز ہونے والی پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ میں فائزہ حسن نے بیبی باجی کے کردار میں مزاحیہ اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے ہیں کہ وہ فلم کی مرکزی کردار نظر آتی ہیں۔ فائزہ یہاں برطانیہ میں ہی رہتی ہیں۔ فیفی ہارون نے ان سے گفتگو کی جو آپ کے لیے انہوں نے ریکارڈ کی، اور آپ سنیے۔
فائزہ حسن، ویلکم ٹو دی بی بی سی۔ کیمبرج میں آپ کیا کر رہی ہیں؟
کیمبرج میں میں گھر سنبھال رہی ہوں، بچے پال رہی ہوں۔
بچے پال رہی ہیں، گھر سنبھال رہی ہیں، اور اتنی بڑی فلم لوڈ ویڈنگ میں آپ نے اتنا نمایاں رول ادا کیا ہے۔ چند لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یو آر دا سینز ڈیلر اور دا شو ڈیلر، اتنا آپ کا پرومیننٹ کیریکٹر ہے اس میں۔ بھارت میں، پاکستان میں، میرا خیال ہالی ووڈ میں بھی اس قسم کے رول کم ہی ملتے ہیں۔
دیکھیں، ڈراموں میں تو میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں، تقریباً 10 سال سے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں، میں ذرا لالچی ہوں اس معاملے میں کہ جیسے ہی کوئی مجھے ایسا اسکرپٹ ملتا ہے کہ جس میں مجھے لگے کہ ہاں بہت کچھ ہے، میں وہ فوراً پکڑ لیتی ہوں اسکرپٹ، جانے نہیں دیتی۔
جانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں رول کم ہے،
مقابلہ سخت ہے۔
اب بہت سارے لوگ آ گئے ہیں فلم انڈسٹری میں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ ہماری بالکل ایک مختصر سی چھوٹی سی انڈسٹری ہو گئی تھی، سائمہ تقریباً ہر فلم میں ہوتی تھی۔
بالکل،
عید پہ 3 فلمیں لگیں، الگ الگ کاسٹ تھی،
بالکل،
اور صرف فاہد تھے جو 2 فلموں میں
سلطان رائے بنے ہوئے تھے۔
سلطان رائے راہی بنے. وہ جو سلطان راہی کی شفٹ ہوتی تھی جی. انہیں اسے ٹیڈی شفٹ کہا جاتا تھا. سامعین کو یہ بھی بتا دیں جن کو نہیں پتا ہو کہ مہوش اور فہد کے جو کردار ہیں کیریکٹرز ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ فہد کی بہن ہیں تو وہ بیچارے جا رہے ہوتے ہیں ہنی مون پہ مری اور آپ جو ہیں آپ نہیں چھوڑتی
ہم بھی کباب میں ہڈی بن کے چلتی ہیں.
دو تین سین بڑے یاد آتے ہیں. ایک تو جو وہ ٹرین والا سین وہ اندھیرے میں جب ہو جاتا ہے
اس سین میں مزے کی بات یہ تھی کیونکہ ٹرین کا ڈبا تو کھڑا ہوا تھا
جی.
اچھا اب ہمیں نبیل نے کہا کہ ہلو کیونکہ بھائی ٹرین تو ہلتی ہے تو اب ہم سب ہلنا شروع ہو گئے بیٹھے بیٹھے لیکن وہ ہم سب اپنی اپنی ویلوسٹی پہ ہل رہے تھے سنکرونائز نہیں تھا ہلنا. پھر نبیل نے کہا نہیں کوئی ادھر ہل رہا ہے کوئی ادھر ہل رہا ہے ایک سمت میں ہلو. پھر ہم تینوں نے کوآرڈینیٹ کیا
اندھیرا ہوا تھا
ہاں اندھیرا ہوتا تھا رانا کامران جو ہے وہ ایک چیخ مارتے تھے پھر ان کا کوئی چھوٹا جو ہے وہ فٹافٹ
دیکھیں اور کوئی ہیرو ہوتا فہد کے علاوہ تو میں پوچھ بھی لیتی کہ اچھا کیا ہوا تھا.
نہیں اس میں فہد کے علاوہ مہوش کا بھی ہاتھ ہے. مہوش بھی از ناٹ این ایزی گرل یو کین سے تو آئی تھنک فہد کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی بھی ہمت نہیں پڑتی مہوش کی.
بہت لوگوں نے فلم دیکھی ہے مگر یہ بھی ہوا ہے کہ سکرینز کم ملی ہیں اس فلم کو. اگر آپ کمپیئر کریں جوانی پھر نیانی 2 سے اور پرواز ہے جنون سے بھی دے آر وتھ مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز جنہوں نے بڑی پروموشن کی ہے. لوگوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ بہت اچھی فلم ہے
بالکل
مگر شاید اتنی نہیں دیکھی گئی ہے جتنی دیکھی جانی چاہیے تھی.
ہاں اب دیکھیں یہ چیز غلط ہے ان لوگوں کے لیے جو انڈیپینڈنٹ پروڈیوسرز ہیں جو ادارے کا نہیں اپنی جیب سے پیسہ لگا کے ایک فلم بنا رہے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. کسی ادارے سے جڑ جانے کی وجہ سے پھر آپ کو ان سے ڈکٹیشن لینا پڑتا ہے جو کہ بہت سے پروڈیوسر ڈائریکٹر نہیں چاہیں گے. وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے اپنی مرضی کی چیز بنانا چاہیں گے. سو یہ
کریٹیویٹی کی جو بات ہوتی
ہے تو یہ ایک بڑا غلط رجحان ہے.
لوگوں نے آپ کے کام کو بڑا سراہا ہے. آپ کا جو کردار ہے اس میں بیبی باجی کا نام بھی تو بڑا مزیدار سا.
یہ سب نبیل کے کارنامے.
ایسی کیریکٹر ہیں جس کو کوئی بھلا نہیں سکتا. ہم اس طرح سے سوچتے ہیں پاکستان میں یا بھارت میں مین رومانٹک لیڈ جو ہوتی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ مگر میرا خیال سکرین ٹائم تو آپ کو ہی زیادہ ملا ہے اس میں.
ہاں میں نے اس بارے میں اتنا غور نہیں کیا لیکن دیکھیں میری یہ پہلی فلم ہے اور میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اگر فلم کروں گی تو ایسی ہو کہ اگر میں اس کے بعد نہ بھی کروں کبھی کوئی فلم تو مجھے پچھتاوا نہ.
تو جب آپ کو نبیل نے بتایا بیبی باجی کے بارے میں کیا کہا آپ کو کہ آپ نے سوچا بس یہ تو میں یہ چھوڑ نہیں سکتا.
مزے کی بات یہ کہ میں نبیل فضا سے کبھی نہیں ملی تھی.
اچھا
مجھے نبیل نے اپروچ کیا فیس بک کے ذریعے تو میں نے فوراً چیک کیا اکاؤنٹ ہیک تو نہیں ہو گیا کیونکہ کوئی نمبر مانگ رہا ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. بٹ میں نے نبیل کا اکاؤنٹ چیک کیا اٹ واز پرفیکٹ. سو بسم اللہ کہنے لگے کہ آپ کا ہم نے ڈرامے وغیرہ دیکھے ہیں اور آپ کی اردو بہت اچھی ہے لیکن یہ تو پنجابی کردار ہے. میں نے کہا بھائی اس کیپیبلٹی کے بارے میں تو مجھے اپنے بارے میں خود بھی نہیں پتا
کیونکہ میں پنجابی بولی نہیں
بالکل نہیں بولنی آتی بالکل نہیں کچھ پتا. تو
لوگوں نے ٹویٹر پہ نبیل کو اس بات پہ بھی بڑا تنگ کیا ہے کہ آپ نے پوری فلم بنا دی جس میں ایک بھی پنجابی نہیں تھا اور آدھی فلم پنجابی میں ہے.
آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ملک ہے. اب کل کو اگر نبیل سوچتے ہیں کہ چلو جی وہ بلوچوں پہ فلم بنا لیتے ہیں اور اگر ہم کراچی والے اٹھ کے اگر چلے گئے اور ہم نے بنا لی تو کیا حرج ہے. اوتھینٹک لگنا چاہیے کنوینسنگ لگنا چاہیے اور آئی تھنک وہ ہم سب لگے ہیں فلم میں. میں نے بھی بڑی پریکٹس کی سچی بات کیونکہ مجھے نہیں آتی تھی بولنی رٹے مارے ہوئے تھے ان لائنوں کو.
باقی کردار جو ہیں وہ کافی کوائٹ ہوتے
ہیں. میلو ہیں
آپ جتنا کوئی نہیں بولتا.
ہاں بالکل
وہ جو سلطان رہی بغیرتا والا وہ سن بغیرتا کسی نے آپ کو انسپائر کیا.
میں تو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں ساری مولا جٹ اور یہ سب. مولا جٹ تو خیر بہت ہی وہ کلٹ فلم بن چکی ہے سائمہ کی انجمن کی. سو آئی نو دیٹ میتھڈ آف ایکٹنگ.
دو نام تو آپ نے لے لیے نا.
میں اور آپ بہت سی بیبی باجیوں کو جانتے ہوں گے جو پنجاب کی نہیں بھی ہوں کراچی کی ہوں کوئٹہ کی ہوں.
بڑی باجیاں جو ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی. دیکھیں بیبی باجی کا قصور تو نہیں ہے کہ شادی نہیں ہوئی مگر بیبی باجی کی کیونکہ شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر ان کے بھائی کی بھی شادی نہیں ہو رہی. چھوٹا سا گھر ہے آمدنی اتنی نہیں ہے. بہت سی ایسے خاندان ہیں پاکستان میں جن کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
نبیل نے ایک بات مجھے کہی تھی مجھے بڑی یاد ہے ابھی تک. اس نے کہا تھا کہ ہر گھر میں ایک بیبی باجی ہوتی ہے ہر خاندان میں ایک نہ ایک بیبی باجی ضرور ہوتی ہے. بس وہ زبان کا فرق ہو جائے گا تھوڑا اٹھنے بیٹھنے کا فرق ہو جائے گا لیکن آپ کو ہمارے معاشرے میں برصغیر میں ضرور ایسی مل جائیں گی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی
ان کی جو کنڈیشن ہے
بالکل
وہ ایک بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے.
ہاں پھر آدمی چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, پھر اگر وزن زیادہ ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہمارے معاشرے کا. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ
کیا صرف ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ایسا ہے, میرے خیال سے ہماری پوری دنیا جو ہے آج کل میڈیا پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اب جو بیبی باجی بھی سیلفی لیتی ہیں سارا وقت نا, وہ جو کمپٹیشن اور سب کے سب وہی منہ بنا کے جو پاؤٹ کر کے وہی چیز ہوتی ہے. ایک وقت تھا انجمن کو دیکھیں یا پرانی بھارتی فلمیں بھی دیکھیں, مدھوبالا کو دیکھیں, وہ سب جو ہماری اس وقت کی ہیروئنز تھیں سبیحہ خانم وہ ایک الگ دور تھا. اب جو ہے وہ اتنی پتی پتی لڑکیاں ہیں, اتنی میڈیا سیچوریٹڈ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم سارا وقت وہی امیجز دیکھتے ہیں ماڈلز کی اور پتنی لڑکیوں کی اور ہم اسے ہی خوبصورتی سمجھتے ہیں.
اٹس اے ویری بیڈ ٹرینڈ. جب میں آپ کے پاس آ رہی تھی تو میرے ذہن میں تھی یہ بات کہ شاید آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی,
اور میں نے اسی لیے پوچھا کیونکہ بات اس طرف گئی ہے.
مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہ کردار کرنے کو ملا, کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں ویسٹ میں اب آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو رہی ہے
کیونکہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن کی بات ہے.
بھائی آپ ایکسیپٹ تو کریں نا. ابھی اس دفعہ کا سپٹمبر کے کاسموپولیٹن کے یو کے کور پہ آپ نے دیکھی ہے ماڈل,
پلس سائز
ماڈل آ گئی ہے کاسموپولیٹن کے کور پہ,
جو کبھی کسی نے سوچا
بھی نہیں تھا. تو ویسٹ آ
گئی مزیدار فوٹو
اور بہت اچھی ہے. سو آئی تھنک پاکستان کو بھی اس ٹرینڈ میں دوبارہ پہنچنے میں کچھ ٹائم لگے گا, لیکن آ جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس تو پہلے ایسی ہیروئنیں تھیں, سائمہ واز دیئر, انجمن واز دیئر.
اب دیکھیں اب کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ہیروئن اگر بالکل پتلی نہ ہو تو سوشل میڈیا پہ بھی اس کو بولی کیا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے.
آئی تھنک دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورٹری کیسے کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بطور ایکٹریس پورٹری کر رہے ہیں یا ایک ماڈل پورٹری کر رہے ہیں؟ دیکھیں ماڈل ہمیشہ سے ایک جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اس کی تو فگر کی ہی بات ہوتی ہے, چاہے آدمی ہو یا عورت ہو, اور وہ کپڑے پہن کے کیسا لگتا ہے. اور وہ اداکار جو جانا جاتا ہے وہ اپنی اداکاری کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اپنی پریزنس کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے بطور ایکٹریس کہ ہم ایکٹنگ اچھی کریں اور ہماری پریزنس ہو. ٹھیک ہے پریزنس ہوگی تو تبھی ہم چلیں گے, ورنہ نہیں. آج کل آئی ایم سوری ٹو سے بہت کم ہیں ایسی جو کہ اداکاری پہ, فلموں میں آنا ہے تو ڈانس پہ, اور اپنی آواز اپنی ڈائلاگ ڈلیوری.
مگر آپ دیکھیں مہوش کو لے لیں,
شی از اے ونڈرفل ڈانسر,
شی از اے ونڈرفل ڈانسر, شی از اے ونڈرفل ایکٹر, مگر وہ اس قسم کی بالکل پتلی قسم کی نہیں,
لیکن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک دو چار اور ایسی آ جائیں تو پھر ہو جائے گا.
کبھی فیل ہوا فائزہ کہ جو رولز آپ کو ملتے ہیں یا آفر ہوتے ہیں کہ آپ کی فگر سے سوچ کے وہ رولز آپ کو آفر ہوتے ہیں؟
ہاں یہ ہوتا ہے میرے ساتھ, اور اب میں نے کافی عرصے سے وہ کرنا بند کر دیے تھے بیکاز آئی واز جسٹ فیڈ اپ کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. یعنی میں کیا ایک نارمل دفتر میں کام کرنے والی لڑکی نہیں بن سکتی جسٹ بیکاز اکارڈنگ ٹو یو آئی ایم اوورویٹ؟
ہماری سوسائٹی ذرا کروئل نہیں ہوگی؟
بالکل ہے. اور آپ کو کیا چاہیے اداکار میں؟ یعنی اب وہ کیا سکس پیکس بنا کے کھڑا ہو جائے اور بالکل کچرا ایکٹنگ کر رہا ہو, ول یو بی اوکے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. ایج, سائز اینڈ کلر, اداکاروں کی ایج پہ بہت بات ہوتی ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے.
مگر بہت سی ایسی فلمیں بنی ہیں جو ماما میا بھی تھی, اس میں جیسے میریل اسٹریپ کا رومانس دکھایا گیا تھا, تو یہ ہو بھی رہا ہے ہالی ووڈ میں کہ جو ایک ایج کی اداکارائیں ہیں یا اداکار ہیں ان کو بھی رومانس ان کا دکھایا.
کیوں باقی لوگ نہیں کرتے کیا؟ یعنی صرف 17-18 سال کی کالج کی لڑکی جو ہے وہی آپ نے دکھانی ہے؟
ڈوڈ ویڈنگ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے اور وہ ہے جہیز, اور جس طرح ہماری لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے ایک طرح سے کہ بھائی یہ گاڑی چاہیے, یہ گھر چاہیے, یہ فریج فریزر, تو اس لڑکی کی بھی کیا فیلنگ ہوگی؟ بس سامان سامان.
اور آخر میں جو فہد کی کیا کہیں سولیلوکی تھی وہ اسی بارے میں تھی. اس کے دو تین اینڈ انہوں نے لکھے تھے, ان میں سے یہ اینڈ جو تھا میں نے کہا یار ہے تو لاؤڈ لیکن مزے کا یہی ہے. باقی دو اینڈ اتنے پھس پھسے تھے کہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہے وہ کیا. ہمیں فلم یا ٹی وی میں اب یہ دکھانا پڑے گا کہ اگر آپ کی شادی کینسل ہو بھی گئی نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, دے ول بی سم ون ایلس,
اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ,
اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ, تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. بقول غالب فلموں میں
اپنے شوہر کو نہیں کہہ سکتی. اتنی آپ کو ماشاء اللہ اپریسیشن ملی ہے اس فلم کے لیے کہ اوارڈ نامینیشنز بھی
دیکھیں جی میں تقریباً 9-10 دفعہ نامینیٹ ہوئی ہوں
اچھا
لیکن ملتا کبھی نہیں ہے اور بعض اوقات تو اتنا برا حال ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ سوشلی لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر پاتی کہ نامینیٹ ہونے کے باوجود بھی مجھے بلایا بھی نہیں جاتا ہے اوارڈ سیریمنیز میں.
لوڈ ویڈنگ کی اداکارہ فائزہ حسن سے بات کری تھی فیفی ہارون. اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے اسد علی جبکہ پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈیلارگی اور اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی اسرار الحق نے. تمام ساتھیوں کی جانب سے ثقلین امام کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. لیکن آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
ناسا کی جیمز ویب نامی دوربین کے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ یہ دوسرے سیاروں پر موجود زندگی کا سراغ لگانے کے قابل ہوگی. اس دوربین کو 2021 میں خلا میں بھیجا جائے گا. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری معاہدے کے مکمل طور پر ختم ہونے کی صورت میں یورینیم کی فزودگی بڑھانے کے لیے تیار رہیں. شمالی کوریا نے اپنے 70 سالہ جشن کے دوران منعقدہ فوجی پریڈ میں اپنے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی نمائش نہیں کی. کابل میں مجاہدین کمانڈر احمد شاہ مسعود کی برسی کے موقع پر ہونے والے سیاسی اجتماع پر ایک خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. پاکستان میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان کے 13ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.